کہ جو روزوں کی عبادت ہے، آپ نے فرمایا تھا، قرآن مجید میں بھی صراحت ہے کہ پہلے بھی قومیں، مسلمان قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا تھا، روزہ رکھتی چلی آئی ہیں. جیسے آتما صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا، کب دیا گیا، کیسے دیا گیا، کہاں دیا گیا، کب اس کی ابتدا ہوئی؟
یہ بات تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ روزے کی عبادت ایک قدیم ترین عبادت ہے. دنیا کے جتنے بھی مذہبی تصورات ہیں ان میں جس طرح سے پرستش کے لیے بعض آداب یا مراسم مقرر کیے گئے ہیں، اسی طرح روزہ بھی ایک عبادت رہی ہے. دین ابراہیمی کی روایت میں ہم قریش کے ہاں بھی روزوں کا ذکر دیکھتے ہیں. عاشورہ کے روزے کی بحث میں بہت سی روایتیں خود ان لوگوں نے نقل کر دی ہیں جو عرب کی قدیم تاریخ پر کام کرتے رہے ہیں. بنی اسرائیل کے ہاں بھی اگر آپ بائبل کے مجموعہ صحائف میں دیکھیں تو جگہ جگہ روزوں کا ذکر ہوا ہے. پھر روزوں کی بعض اقسام بھی زیر بحث آئی ہیں، یعنی خاموشی کا روزہ رکھ لینا، کوئی بات نہ کرنا، ان کے آداب حدود سے متعلق بھی بہت سی چیزیں بائبل کی آیات میں، بائبل کے مباحث میں، بائبل کی تاریخ میں ہم کو ملتی ہیں. یہ تو روزے کا معاملہ ہوا. روزوں کے بارے میں یہ بات کہ کوئی ایک ماہ یا ایک وقت اس کے لیے مخصوص کیا جائے، بنی اسرائیل کے ہاں تو یہ چیز موجود ہے، اور بنی اسرائیل ہی نہیں بلکہ خود مسیحیوں کے ہاں بھی اس کی روایت رہی ہے، لیکن قریش کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت تو صراحت کے ساتھ نہیں ملتی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. البتہ یہ بات تاریخ کی روایات سے واضح ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی.
اچھا، پہلے سے حاصل تھی.
اور یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کو عبادت کا مہینہ سمجھا جاتا تھا. چنانچہ غار حرا سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ایک مہینے میں اعتکاف کی روایت رہی ہے.
اچھا،
اور یہ اعتکاف کی روایت یہ نہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے آپ کے دادا بھی اہتمام کرتے تھے، یعنی عبد المطلب بھی، ایک ماہ کا اعتکاف، جس میں ظاہر ہے کہ جس طرح سے ابراہیمی روایت میں دعا ہے، مناجات ہے، اللہ سے تعلق ہے، کچھ غور و فکر ہے، اس کا اہتمام کیا جاتا تھا. اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں جب اعتکاف کیا جاتا تو اس کے ساتھ ہی بہت کچھ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس طرح کی بعض اور نیکیوں کا اہتمام بھی لوگ کرتے تھے. اس طرح کی روایات ہم کو عرب کی قدیم تاریخ میں ملتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا فیصلہ کیا اور یہ بتایا کہ اب آپ اللہ کے پیغمبر بنا دیے گئے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جن چیزوں کی تعلیم دی گئی ان میں اہم ترین چیز نماز تھی. نماز پہلے بھی موجود تھی، نماز کے تصور سے اہل عرب پوری طرح واقف تھے، بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی تھی اس کے بہت سے شواہد ہم کو صحابہ کرام سے ملتے ہیں، بلکہ میں نے خود اپنی کتاب میں وہ روایت نقل کی ہے، اور وہ بخاری کی روایت ہے، یعنی ہمارے ہاں بھی مستند روایتوں میں شمار ہوتی ہے کہ سیدنا ابو ذر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے سے پہلے ہی نمازوں کا پابند ہو گیا ہوا تھا. تو نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، قریش بھی کرتے تھے، یعنی ان کے صالحین، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ خود قریش کے اندر بہت سے لوگ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی روایت کے مطابق دین کے آداب بجا لاتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کے بارے میں بھی یہ معلوم ہے کہ آپ نے کبھی نبوت سے پہلے بھی شرک نہیں کیا، آپ توحید ہی کے ماننے والے تھے، آپ نے کبھی وہ چیزیں نہیں کیں کہ جو مشرکانہ بدعات کے تحت اختیار کر لی گئی تھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمرہ اور حج کرنے کی جو روایتیں پہلے سے معلوم ہیں ان میں بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ نے حج اسی طریقے کے مطابق کیا، یعنی نبوت سے پہلے بھی اسی طریقے کے مطابق کیا جو اب ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور قریش نے جو بدعتیں اس میں داخل کر دی تھیں ان میں سے کسی کا آپ نے ارتکاب نہیں کیا. چنانچہ روزے رکھنے کے معاملے میں بھی یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک عمومی طریقہ تو اختیار کر لیا گیا تھا کہ روزے رکھے جاتے تھے. چنانچہ عاشورہ کے روزوں کے بارے میں آپ کو بہت سی روایات ملتی ہیں کہ ان کا اہتمام ہونے لگا تھا، لیکن جو کچھ ہمارے پاس تاریخی معلومات ہے اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ مدینہ میں آنے کے بعد کسی وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت لوگوں کو اس کا پابند کیا ہے کہ اب ہم رمضان کے، یعنی اس پورے مہینے کے روزے رکھیں گے.
ٹھیک،
تو یہ پورے مہینے کے روزے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیے، یہ متعین طور پر جاری کیے گئے. اس کے لیے رمضان ہی کا مہینہ مقرر کیا گیا، ان کی ابتدا قرآن مجید کے کسی حکم سے نہیں ہوئی.
اچھا،
قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ میں حکم بیان ہوا ہے وہ اصل میں اس فیصلے کی حکایت ہے، یعنی فیصلہ ہو چکا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگ روزے رکھنے لگ گئے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ مقرر کر دیا گیا. ان میں سے کوئی چیز بھی ابتدان قرآن میں نہیں آئی. اب قرآن مجید نے بعض سوالات کے جواب دیتے ہوئے اور اسی طرح بعض رخصتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ دیکھیے کہ یہ بات خود قرآن مجید کے الفاظ سے واضح ہو جاتی ہے. ابتدا یہاں سے کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کون سے روزے؟ وہی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرض کر چکے ہیں.
ٹھیک،
یعنی روزوں کی عبادت فرض کی جا چکی ہے، ایک متعین طریقے سے فرض کی جا چکی ہے، ایک متعین مہینے میں فرض کی جا چکی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، یہ بالکل اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح اس سے پہلی امتوں پر یہ فرض رہے ہیں. میں نے ابھی ذکر کیا کہ پہلی امتوں میں روزے کا تصور بھی موجود تھا اور ان کے لیے کچھ مخصوص ایام بھی تھے، لیکن یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا. رمضان کا مہینہ مشرکین عرب کے ہاں ایک خصوصی حیثیت رکھتا تھا اور عبادت اور اعتکاف کا مہینہ سمجھا جاتا تھا. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جس طریقے سے پہلی امتوں پر یہ فرض عائد کیا گیا تھا اسی طرح تم پر عائد کیا گیا. پھر اس کا مقصد بیان کیا کہ لعلکم تتقون، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی مشق کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، تم اپنی خواہشات اپنے رغبات کو ڈسپلن کرنا سیکھو گے اور تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ایک ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس سے ڈرنے والا بن کر رہے، اس کے حضور میں پیشی کے احساس کے ساتھ جیے اور اس کے حکم کی پیروی کرے. تو یہ بنیادی بات جب واضح کر دی گئی تو اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک چیز پہلے سے معلوم ہے، متعین ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں. اس کی وضاحت میں نے بھی لکھا ہے، استاد امام نے بھی لکھا ہے کہ یہاں در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ 29-30 دن کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہے.
اچھا،
اگر تم اس کے مقصد پر نگاہ رکھو اور یہ چیز ملحوظ رکھو کہ تمہیں اس سے حاصل کیا ہونے والا ہے، تو یہ گنتی کے چند دن ہیں. یعنی 29-30 دن کوئی ایسی بڑی مدت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں یہ چیز ملحوظ رکھتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لوگوں پر اتنی ذمہ داری ڈالی جائے جس کا وہ تحمل کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ ذمہ داری اگر ہم نے ڈالی ہے اور کم و بیش کوئی 720 گھنٹے کی ایک تربیت گاہ سی منعقد کر دی ہے تو یہ کوئی بھاری ذمہ داری نہیں ہے. چنانچہ اب آگے دیکھیے کیا فرمایا. آگے یہ فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مریض یا مسافر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی مرض کی وجہ سے بھی اور سفر میں جو افراتفری آپاداپی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ دو نمایاں چیزیں ہیں، قرآن کا جو عام طریقہ ہے وہ بیان کر دی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عذر پیش آ گیا ہے، کوئی غیر معمولی مشقت پیش آ گئی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہو. لیکن روزہ چھوڑنے کے بعد پھر آگے کیا فرمایا ہے، فعدت من ایام اخر، دوسرے دنوں میں تم یہ تعداد پوری کرو گے. تو یہ اسی وقت کہا جا سکتا تھا جب اس کے دن بالکل متعین ہو.
جی، بہت اہم نقطہ.
قرآن مجید نے یہ بیان تو نہیں کیا یہاں وہ کون سے دن ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسلوب بیان ہی بتا رہا ہے کہ یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہو چکے ہیں. مسلمان ان کا اہتمام کر رہے ہیں، لوگوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ تم پر فرض کیسے کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان میں اگر کوئی سفر یا مرض درپیش ہو جائے یا کوئی عذر درپیش ہو جائے تو اس موقع پر تمہارے لیے کیا قانون ہے، رخصت کا قانون بیان کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کچھ وقفے کے بعد، یعنی کچھ مدت کے بعد پھر اس موضوع کو لیا ہے اور وہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں مقرر کیا گیا، اور اس میں جو رخصت اوپر دی گئی تھی اس میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے سے ایک مذہبی روایت موجود ہے، اہل کتاب بھی روزے رکھتے ہیں، اس کی بنیاد پر اگر کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں تو ان کا جواب یہ ہے. تو اس سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ روزوں کے لیے رمضان کے مہینے کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، ظاہر ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق مقرر کیا، یہ آپ ہی کی طرف سے شروع کیے گئے روزے لوگوں نے رکھنے شروع کر دیے. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیات پہلے سے جو چیز عمل میں آ چکی ہے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ رخصتیں بیان کرتی ہے، کچھ سوالوں کے جواب دیتی ہے۔
ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ روزے کی جو تاریخ ہے، روزے کی ابتدا کیسے ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا انیشیٹو ہے، اس سے ابتدا ہو گئی ہے اور قرآن مجید پھر اس کو حکایت کرتا ہے۔ اگلا سوال جو اس سے پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ تفصیلی گفتگو کیجئے، وہ یہ کہ جب آپ نے گفتگو کی تھی عبادات کے اوپر، دین کی حقیقت کے اوپر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، جو آپ سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر دین وہی ہے تو پھر یہ عبادات کی جو شکل ہے، عبادات کی جو حیثیت ہے، یہ مختلف کیوں ہو جاتی ہے؟ اگر پہلے بنی اسرائیل کے روزے کی رکھنے کا ایک روایت، ایک تاریخ تھی، تو یہاں پر تبدیل کیوں ہو رہی ہے اگر دین ایک ہی ہے تو؟
بنی اسرائیل کے ہاں تو بہت کچھ تغیرات ہوئے ہیں، یعنی نماز اپنی اصل حیات میں قائم نہیں رہی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اداء الصلاۃ، انہوں نے نماز کو اس کی اصل حیات کے لحاظ سے، اس کی اصل حقیقت کے لحاظ سے، اس کے اصل پس منظر کے لحاظ سے ضائع کر دیا۔ تو ان کے ہاں بہت تغیرات ہوئے ہیں۔ اسی طرح بنی اسماعیل کے ساتھ جو خاص دشمنی ان کو رہی، اس کی بنیاد پر وہ حج و عمرہ کو بھی اپنے ہاں فارغ کر کے بیٹھ گئے۔ تو ان کے ہاں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مختلف حکم دیا تھا۔
اچھا،
یعنی بنی اسرائیل کے ہاں چونکہ ایک لمبی تاریخ گزری ہے، وہ تاریخ انحرافات کی تاریخ بھی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو خود ان کے صحیفوں کے اندر بھی اس صورت میں نہیں رہیں، اور جگہ جگہ اس کے تضادات نمایاں کر کے دکھائے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بنیاد پر تو استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ فی الواقع اللہ ہی کا وہ حکم تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بعض افعال پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ان کے ہاں سرکشی رہی، یہ گردن کش لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض موقعوں کے اوپر سزا کے طور پر انہیں بعض ایسے احکام دیے کہ جو دینا پیش نظر نہیں تھا، لیکن ان کو سزا دی گئی، اور اس طرح وہ اسر اور اغلال، یعنی وہ بندھن انہوں نے پیدا کر لیے، وہ بیڑیاں اپنے گلے میں ڈال لیں کہ جس کو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتار دیا گیا۔ تو یہاں اس آیت میں، یا ان آیات میں جو سورہ بقرہ میں ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ روزے ان پر بھی ایسے ہی فرض تھے۔
اچھا،
اب یہ کہ کتنے تھے، کتنے وقت کے لیے تھے، اس کی تصریح نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کا جو مزاج رہا ہے، اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض کی فقی منہ شگافیوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ سختیاں پیدا کر لی ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دین میں یسر کی روایت ہے اور عبادات میں وہ اسی کو ملحوظ رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی روزے ایسے ہی رہے ہوں گے۔